نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله آج کی تراویح میں ایک پارہ تقریباً تین رکوع کی تلاوت کی گئی سورہ روم مکمل سورہ لقمان سورہ سجدہ مکمل اور اسی طریقے سے سورہ احزاب کی مکمل تلاوت کی گئی سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ المکرمہ کے اندر تشریف فرما تھے اس وقت روم کے فتح کے پیشگوئی کی ہے. اس زمانے کے دو سپر پاور اہل فارس یعنی ایران اور روم, یہ دو سلطنتیں تھیں جو اس زمانے کی سپر پاور کہلایا کرتی تھی. روم والے اہل کتاب تھے, مسلمان ان سے دلی لگاؤ رکھا کرتے تھے, جبکہ اہل ایران آتش پرست اور مشرک تھے, کفار مکہ ان سے محبت کرتے تھے. ان دونوں کے درمیان جب لڑائی ہوئی تو اہل فارس اہل روم پر غالب آ گئے. کفار مکہ مسلمانوں کو تانا دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے بھائی جو ہے تمہارے بھائیوں پر غالب آ گئے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ روم کے ابتدائی آیات کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم, رومی مغلوب ہوئے, فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون, قریب کی زمین میں اور اپنے مغلوبی کے بعد ان قریب دوبارہ وہ غالب ہو جائیں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے پاس جا کر کہا کہ الحمدللہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ ان قریب جو ہے رومی دوبارہ غالب ہو جائیں گے, تو اب تمہیں اس جنگ کے نتیجے پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے مقابل عبی بن خلف جو مشرک تھا وہ کڑا ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرط رکھی کہ اگر اہل روم غالب آئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا, اور اگر غالب نہ آئے تو تم مجھے 100 اونٹ دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال کا عرصہ رکھا تھا کہ 9 سال کے اندر اندر اہل روم جو ہے اہل فارس پر غالب آ جائیں گے, اس لیے کہ قرآن میں فرمایا فی بدع سنین, یعنی چند برسوں میں. تو اب 7 برس کا جب عرصہ گزر گیا, 7 سال بعد جو ہے رومی دوبارہ اہل ایران پر غالب آ گئے. اس وقت یہ کافر مر چکا تھا, اس کی اولاد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 100 اونٹ وصول فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا. یہ بھی یاد رہے کہ یہ شرط جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی تو اس وقت قمار کی حرمت جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی تھی, یعنی شرط رکھنے کی جو حرمت ہے یہ بعد میں نازل, اور مسلمانوں کو شرط وغیرہ رکھنے سے منع کر دیا گیا. اس صورت کے اندر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ربوبیت پر دلائل قائم فرمائے اور فرمایا کہ اس کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا, پھر جب ہی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے, اور اللہ کے نشانیوں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑ بنائے کہ تم ان سے آرام پاؤ, تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی, اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے رکوع نمبر 4 کے اندر مسلمانوں کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل، کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ اب رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور وہ اگر ہمارے کسی معاملے میں تعاون کے محتاج ہو تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ مسکین اور مسافر کا حق یہ ہے کہ جب ہم صدقہ کریں تو مسکین کو اس صدقے میں سے حصہ دے، یہ مسکین کا حق ہے۔ اور مسافر کا حق یہ ہے کہ وہ اگر ہمارے ہاں آ جائے تو ہم اس کے مہمان نوازی کریں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے بال بچوں کو جو نان نفقہ ہے، یعنی ان کا کھلانا پلانا، کپڑے وغیرہ پہنانا، یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ پھر فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، واولئک هم المفلحون، اور انہی کا کام جو ہے فلاح پانا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ سے ثواب کا ارادہ کر کے اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، مسکین کو صدقہ دے گا اور مسافر کے مہمان نوازی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ ان پر جو ہے میرا احسان ہو اور میں اس پر اپنا احسان جتلاؤ، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر مسکین کو صدقہ تو دیتا ہے، الٹا اس پر احسان جتلاتا ہے، مسافر کے مہمان نوازی کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، تو اب اس کا وہ سارا ثواب باطل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وما اوتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھے، تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی۔ یہ آپ ہمارے جو ہے بالکل معاشرے کے موافق یہ آیت کریمہ ہے کہ آج ہمارے ہاں ایک دستور بنا ہوا ہے کہ کسی دوست وغیرہ کی شادی ہو، رشتہ دار کی شادی ہو، تو ہم شادی پر جا کر جو ہے ان کو کچھ تحفے میں دیتے ہیں۔ اچھا، تحفہ دیتے ہیں پھر اس سے امید رکھتے ہیں کہ یہ بڑا چڑھا کر واپس کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس نیت سے دو گے کہ وہ تمہیں بڑا چڑھا کر دے گا، تو فرمایا فلا یرب عند اللہ، اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑائی نہیں ہوگی، وہ ویسے کے ویسے رہے گا، یہ فضول ہے۔ ہاں بڑائی کس مال کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المدعفون، جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو انہیں کے جو ہے دگنا ہونا ہے، اور وہ جو ہے اللہ کے بارگاہ میں جو ہے تمہیں دگنا کر کے واپس پلٹا دیا جائے گا۔ تو اب اس کا قرآن ہمیں اس چیز سے نہیں روکتا کہ ہم شادیوں پر جا کر تحفہ وغیرہ نہ دیں، بالکل دیں، اس سے محبت بڑھتی ہے اور الفت اور محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لیکن اپنے نیت کو درست کر لیں۔ ہم اس نیت سے نہ دیں کہ یہ واپس ہمیں پلٹا کر دے گا تو دگنا دے گا، بلکہ ہم اس نیت سے دیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، چونکہ اتنا جو ہے سارے انتظامات وغیرہ انہوں نے کیے، تو ہم اس کے ساتھ تعاون کر لیں تاکہ یہ ہمارا جو ہے ایک دینی فریضہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو اس نیت سے جب ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو اس پر جو ہے ہمیں ثواب بھی مل جائے گا، اور باقی دنیا کا رسم و رواج تو ویسے ہے ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم نیت اگر کرو گے اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے خاطر دو گے، تو اب تمہیں اس کا جو ہے دگنا اجر ملے گا۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ پاکی اور برتری ہے اسے جو جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں پر رد فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ آنے والی آیت کریمہ کہ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے اور ہم مختلف پریشانیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تنبیہ فرماتا ہے اور ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی ان سیلاب اور زلزلوں کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ چمکی، خرابی، خشکی اور تری میں، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں. کیوں چمکی؟ لیوزیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ اس لیے، یہ فساد برپا ہوا خشکی اور سمندر کے اندر تاکہ انہیں ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکائے اللہ تبارک و تعالی، لعلہم یرجعون، کہ کہیں وہ اپنے ان کاموں سے باز آ جائے. تو اب دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زمین کے اندر جو خشکی کے علاقے ہیں یا سمندر کے اندر اگر کوئی طوفان وغیرہ اٹھ آتا ہے اور کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی ایسی مصیبت تم پر آتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تمہارے اپنے اعمال ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کیوں لاتا ہے؟ اس لیے یہ عذاب لاتا ہے، اس لیے ان مصیبت اور آلام کے اندر ہمیں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہم ان برائیوں سے باز آ جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی بطور تمہید کے جو ہے، بطور تنبیہ کے یہ سارے جو ہے ہم پر مختلف قسم کے مصائب وغیرہ کو، مصائب اور آلام کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالی مبتلا فرماتا ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ سیلاب جو آیا ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک تنبیہ ہے کہ ہم اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائے. لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. آج دیکھیں اگر کل کوئی ایک گناہ کر رہا تھا تو آج ڈبل کر رہا ہے. وہ سیلاب کہ جو عبرت کا سبب ہے اس سے عبرت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اب ہم عبرت کرنے کے بجائے اس کو ایک تماشا بنا دیا ہے کہ اب جو اگر کوئی دیکھنے بھی جا بھی رہا ہے تو اس لیے جا کر میں تماشا دیکھوں، حالانکہ اس لیے نہیں جانا چاہیے. ہمیں ان سیلابوں سے، ان زلزلوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. جہاں جہاں ہم سے جو ہے کوئی کوتاہیاں ہو رہی ہو، خطائے سرزد ہو رہی ہو، تو ہم اپنے سے کوشش کریں کہ ان کوتاہیوں اور ان غلطیوں کو دور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم جھکے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے، ان مصیبت اور آلام سے ہمیں نجات دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. صلاۃ وسلام کے دو شعر ہوں گے، پھر اس کے بعد دعا ہوں گے.
مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام. جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقی چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، او بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمہ کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم کو سلام.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں ہر قسم کے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ اور معمون فرما. الہ العالمین ہر قسم کے گناہوں سے نجات عطا فرما، نیکیا کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.